الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم ناظرین کرام بندی چینل کے ناظرین الحمدللہ درس تراویح پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان شریف کی پہلی شب بابرکت رات اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف کی برکات سے مالا مال فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید اور رمضان ایک بڑا گہرا تعلق ہے اللہ رب العالمین نے رمضان کا تعارف قرآن میں جب فرمایا تو یہی ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ یعنی رمضان وہ مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اور پھر اسی رمضان کی خاص وہ مبارک شب ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تو قرآن پاک جس خاص رات میں اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے تو اس رات کا تذکرہ وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا ہے تو قرآن اور رمضان اس لئے احادیث طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی رمضان اور قرآن ان دونوں کا ایک ساتھ کئی مقامات پر تذکرہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوں گے تو قرآن اپنے پڑھنے والوں کی اپنے حقوق ادا کرنے والوں کی شفاعت فرمائے گا سبحان اللہ حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا یعنی وہ قرآن میں مشغول ہے اور اس کی جگہ پر وہ نہ دعا مانگ رہا ہے نہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے فرمایا جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا فرمایا میں اسے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں جو مانگنے والوں کو دیا اس سے بہتر انہیں میں عطا کروں گا اور فرمایا کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے قرآن پاک اللہ رب العالمین کی وہ مبارک عظمت والی شان والی کتاب ہے کہ جس کو دیگر تمام آسمانی کتابوں پر بھی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اللہ کے کلام جن بھی انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئی ہیں سب اللہ کے کلام ہیں کلام اللہ ہیں کلام اللہ ہونے میں تو برابر ہیں مگر فضیلت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا قرآن پاک میں جو مشغول ہے قرآن کی تلاوت میں قرآن کو سمجھنے میں قرآن کا فہم حاصل کرنے میں جو اللہ نے فضیلتیں اس کتاب اور قرآن مجید کی رکھی ہیں وہ فضیلت کسی اور میں نہیں ہے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے حضور کے وسیلے سے اس امت کو یہ شرف ملا ہے بظاہر اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں عمل بھی تھوڑے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے عملوں میں یعنی تھوڑے عمل میں ثواب اللہ نے زیادہ رکھا ہے رمضان شریف ہے نفل پر عمل کرتے ہیں فرض کے برابر ثواب فرض پر عمل کرتے ہیں 70 گنا ثواب رمضان شریف کی وہ مبارک شب ہی ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے یعنی مختصر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ بظاہر عمل تھوڑا لیکن ثواب اس کا زیادہ اسی طرح قرآن پاک کے جو افضلیت ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدمی اس کو جو پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ وہ کسی اور کتاب پر نہیں ہے سبحان اللہ ناظرین اکرام آج کے اس پروگرام میں اور روزانہ ہی اس وقت میں آپ درس تراوی کے طور پر یعنی قرآن پاک کا ایک پارا سوا پارا عموماً ہمارے ہاں مساجد کے اندر سوا پارا تراوی میں پڑھا جاتا ہے ہماری یہ نیت ہے اور ارادہ ہے کہ ہر روز ایک پارے کا کچھ خلاصہ وہ بیان کر دیا جائے اور اس کے اندر کچھ اس کے جو مضامین ہیں ان کو بیان کیا جائے، ان کے تحت کچھ ایسے واقعات اور شان نزول اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور انہیں بیان کیا جائے انشاءاللہ. اول تاخر آپ اس پروگرام کو آج بھی سنیں اور روزانہ ہی یہ 20-25 منٹ کے اندر انشاءاللہ اس پارے کا ایک کچھ نہ کچھ خلاصہ، ان صورتوں کی کوئی فضیلت اور خلاصہ وہ ہمیں سننے کو ملے گا. اللہ پاک قرآن کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، ہمارے سینوں کو منور فرمائے. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب جو قرآن پاک ہمارے پاس جلد کی صورت میں موجود ہے، اس کی ابتدا میں سب سے پہلی جو سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے. یا میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک ایک قرآن پاک کی نزول کی ترتیب، قرآن پاک جیسے نازل ہوا ایک وہ ترتیب ہے اور ایک وہ ترتیب ہے جو قرآن پاک لوح محفوظ پر ہے اور جس کو یک بارگی جو ایک مرتبہ نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر میں، لیکن حسب حال حسب موقع مختلف جو آیات مبارکہ اس وقت کی مناسبت کے اعتبار سے جو نازل ہوتی گئیں تو وہ ترتیب کچھ اور ہے، اور قرآن پاک کی جو لوح محفوظ والی ترتیب ہے وہ وہی ہے جو ہمارے سامنے اب قرآن مجید فرقان حمید ایک جلد کی صورت میں باقاعدہ موجود ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی تو وہ سورہ علق کی ہیں، ایک قرآ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت مبارکہ جس سے وحی کا آغاز ہوا یہ سب سے پہلے یہ نازل ہوئی، اور ہیں اس ترتیب کے حساب سے یہ 30ویں پارے کے اندر سورہ علق موجود ہے، اس میں یہ آیات مبارکہ ہیں. تو اسی طرح جب نازل ہوتی تھی تو وہ مختلف مواقعوں کے اعتبار سے جو حسب حال موقع تھا اللہ پاک نے ویسے ہی ان احکامات کو نازل فرمایا، ان آیات کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن کے نزول تدریجاً 23 سال کا عرصہ ہوا، یعنی آہستہ آہستہ قرآن پاک جو نازل ہوتا رہا 23 سال میں یہ نازل ہوا. اور جب نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ سے کہتے، فرما دیتے، یہ آیت فلاں آیت کے بعد ہے، یہ اس سے پہلے ہے، یہ اس سورت کا حصہ ہے، یہ سورت اس سے پہلے ہے، یہ سورت اس کے بعد ہے. اللہ اکبر، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے گویا کہ یہ ہستیاں کیسی مشغول تھیں کہ بظاہر اس وقت قرآن پاک ایک جلد میں جمع نہیں تھا مگر پھر بھی قرآن کے حفاظ تھے، اس وقت بھی قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، اور باقاعدہ اس طرح انہوں نے قرآن پاک کو وہ حفظ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان اصحاب کو کہتے گئے تو وہ آیات مبارکہ کو وہیں رکھتے اس کی جگہ پر. تو اس ترتیب کے ساتھ جو لوح محفوظ پر قرآن مجید فرقان حمید گئے، جو آج تک ہمارے پاس یہ موجود گئے، محفوظ گئے، اور اللہ پاک نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بڑی تاکید کے ساتھ اس حکم کو اور اس فضیلت کو گویا کہ یہ بیان کیا کہ قرآن کی حفاظت یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. یہی وجہ ہے پچھلی امتوں میں جو کتابیں نازل ہوئیں تو ان کے حفاظ انبیاء کرام علیہم السلام ہوا کرتے تھے، امت اس طرح ان کو حفظ نہیں کر پاتی تھی، لیکن قرآن پاک کا حفظ کرنا بھی اللہ نے ایسا سہل فرما دیا ہے، اس امت کو یہ خاصہ عطا فرمایا ہے کہ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے، اور بالخصوص رمضان کی راتوں میں وہ انہیں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. تو یہ بھی اللہ پاک نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کو حفظ کرنے والے وہ موجود ہیں. پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اس سورہ فاتحہ کے مختلف نام بھی بیان فرمائے گئے. جی ہاں، اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہ کتاب کو گویا کہ ابتدا کرنے والی، قرآن پاک کے آغاز میں ابتدا میں فاتحہ ہے تو اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے. اسی سورہ مبارکہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے. اسی سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک کی اصل، اور ویسے اس کی ڈیٹیل اور تفصیل میں جب ہم جائیں اور اس کو پڑھیں تو قرآن پاک کا گویا کہ جو مقصد ہے وہ پورا اس فاتحہ کے اندر ایک خلاصتاً بیان فرما دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورة الکنز، سورة الوافیہ اور سورة الکافیہ کہا جاتا ہے. یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو سورة الدعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس مبارک سورت کے اندر وہ دعا بھی ہے. جی ہاں محترم ناظرین، سورہ فاتحہ وہ ہے جس کو حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اسے تقسیم کر دیا ہے، آدھی سورت میرے لیے ہے، آدھی سورت میرے بندوں کے لیے ہے. آدھی سورت اللہ کے لیے کیسے ہے؟ وہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں آدمی اللہ کی حمد کرتا ہے، اور حمد کے لائق حقیقی معنوں میں اللہ کی ہی ذات ہے، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اسے رحمان بھی، رحیم بھی پکارتا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، وہ قیامت کے دن کا مالک اللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت چاہتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ وہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا کہ جو آدھی سورت گویا کہ اللہ کے لیے ہے. اب آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. آدمی دعا مانگتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. ہدایت دو معنوں میں، ایک ہے اراءت الطریق، یعنی کسی کو صرف راستہ دکھانا. آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اسے دکھاتے ہیں کہ یہاں سے ادھر چلے جائیں، رائٹ چلے جائیں، لیفٹ چلے جائیں، یوں کرتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے. یہ آپ نے صرف راستہ بتایا، راستہ دکھایا ہے. اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی جہاں پہنچنا مقصود ہے وہاں تک پہنچا دینا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کراچی کے اندر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کہاں ہے، جہاں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عمر علیہ تشریف فرماتے ہیں اور ہر روز رات کو مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، تو آپ کے ہاں میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آئیے آپ کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہوں. تو جو آپ سے پوچھا گیا وہ آپ نے مطلوب مقصود تک اسے پہنچا دیا. یہاں پہ جو ہدایت کا معنی ہے، یہ ویسے ہدایت یعنی رہنمائی کرنا، اس کے یہ دو معنی بھی عام طور پہ بیان کیے جاتے ہیں. یہاں مقصود یہ ہے کہ آدمی راستہ تو دیکھ چکا ہے، ایمان کا راستہ، اسلام کا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کا راستہ، دین کا راستہ، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس کی ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن یہاں مراد اس پر استقامت، اس پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یعنی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وہ سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ ناظرین اکرام، قرآن پاک کی تفسیر کا ایک بہترین جو تفسیر کا انداز اور سب سے اوپر درجہ جو تفسیر کا کہلاتا ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن پاک کی تفسیر قرآن کی ہی بعض آیات کے ساتھ، اور وہ یا قرآن خود ہی اس کی وضاحت فرما دے، اسی کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان فرما دے. یہ ایک وہ سب سے اوپر والا درجہ تفسیر کا ہے. پھر آگے قرآن کی تفسیر حدیث پاک سے، قرآن پاک کی تفسیر آثار صحابہ کے ساتھ، یعنی یہ بھی پورے وہ تفسیر ہیں اور اس کے ماخذ ہیں. لیکن سب سے بلند و درجہ تفسیر کا وہ قرآن نے ہی اس آیت کی وضاحت آگے فرما دی گئی یا کسی اور مقام پر اس کی وضاحت فرما دی. تو یہاں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق دے جن پر تیرا انعام ہے. ان لوگوں کے راستوں پر، یعنی سبحان اللہ، قرآن کا راستہ سیدھا راستہ، حدیث کا راستہ سیدھا راستہ، مگر یہ راستہ ملے گا کیسے؟ یہ راستے پہ ہم کیسے پہنچیں گے اور اس راستے پر کیسے چلنا نصیب ہوگا؟ تو اللہ نے بیان فرما دیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ کے انعام ہے تم ان لوگوں کے راستوں پر چلو. جب ان لوگوں کے راستوں پر چلو گے تو یہی راستہ تو صراط مستقیم کا ہے. اس سے پتہ چلا اللہ کے پیارے بندے، نیک بندے، اولیاء صالحین کاملین، ان کا طریقہ اختیار کرنا، ان کی صحبتیں اختیار کرنا، ان کی تعلیمات پر چلنا اور اسی طریقے سے آئمہ مجتہدین جن کی تقلید کی جاتی ہے، انہی کی تقلید اور ان کے راستوں پر چلنا یہ گویا کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہے کہ بھئی قرآن پر چلو اور آپ نہ حدیث کو دیکھو، نہ آئمہ کو دیکھو، نہ اصحاب کو دیکھو، نہ اہل بیت کو دیکھو، نہ اولیاء کو دیکھو، تو وہ حقیقتاً قرآن کا پیغام نہیں پھیلا رہا، وہ کچھ اور ہی لوگوں میں فتنہ وہ برپا کرنا چاہتا ہے۔ نام قرآن کا لیتا ہے لیکن حقیقتاً وہ قرآن پر وہ لوگوں کو چلنے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن کی تو پہلی صورت یہ کہہ رہی ہے ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم نماز کے اندر ہی ایک ہی وہ سورہ مبارکہ جس کو حدیث قدسی میں فرمایا اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کی ہے، آدھی اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں اور پھر ساتھ اپنے لیے گویا کہ دعا کرتے ہیں۔ اگر آج تک ایسا تصور آپ کا نہیں بنا تو آج سے یہ تصور لے کر سورہ فاتحہ وہ نماز میں پڑھا کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ ہدایت کی دعا بھی کرتا ہوں، یعنی اللہ سے وہ ہدایت اور اس پر استقامت ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا، اپنے پیارے بندوں، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جو قرآن کا تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک حصہ ہے تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی میں سے ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود ہی اپنے انعام یافتہ بندوں کا وہ آگے پانچویں پارے میں سورۃ النساء کے اندر ذکر فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ارشاد فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے وہ ان کی معیت میں ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ کن کے ساتھ ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ، کن پر اللہ کا انعام ہے؟ انبیاء کرام، والصدیقین اور مرتبہ صدیقیت والے، صدیقین ان کے مرتبے والے، والشہداء والصالحین اور شہداء اور صالحین نیک لوگ، اولیاء، یہ وہ ایسے ہیں کہ جن کو منعم علیہم یعنی جن پر انعام کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہ سورہ فاتحہ کا ایک کچھ خلاصہ عرض کیا ہے۔ ہر ہر آیت پر بہت سی گفتگو ہو سکتی ہے، اس کی ڈیٹیل اور تفصیل، اور پھر اللہ پاک کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کے آگے جو ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی حمد کرنے پر کیا کیا فضائل ہیں، یہ بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کچھ خلاصہ عرض کیا۔ آگے بھی چونکہ کچھ بیان کرنا ہے، اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، یہ سورہ بقرہ، بقرہ یہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ ایک گائے کا بڑا ڈیٹیل اور تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، وہ قیمتی گائے تھی اور اس کی تفصیل اور ڈیٹیل سورہ بقرہ کے اندر وہ بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھر میں بھی نماز پڑھو، گھر کے اندر آدمی اپنی نفل نماز پڑھے، سنت نماز پڑھے، یہ گھر کے اندر بھی یہ معمول ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے ہاں اوورآل لوگ ساری نماز ابتدا سے لے کر آخر تک وہ مسجد کے اندر اہتمام کرتے ہیں، بعض کے گھروں میں ایسی گنجائش شاید نہ ہو یا گھر کے اندر ایسا وہ ماحول نہیں بنا پاتے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے۔ بعض اچھے اچھے ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا اور اچھا گھر بناتے ہیں، تو جہاں دیگر سہولیات کا خیال رکھتے ہیں، نماز کے لیے بھی آپ ایک گھر کے اندر جگہ فکس کریں تاکہ آپ کے بچوں کی ابھی سے تربیت ہو کہ ہاں یہ نماز کی جگہ ہے، گھر میں نماز بھی پڑھنی ہے، غیر خواتین بھی نماز پڑھتی ہیں، اور بالخصوص ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر مسجدیں ہیں دور دور، ان کا مسجدوں میں جانے کا عام طور پہ معمول نہیں ہوتا، یا رمضان کے دنوں میں کچھ وہ چلے بھی جاتے ہیں لیکن عام طور پر وہ مسجد پہ نہیں جا پاتے۔ بالخصوص بیرون ملک کی بات کریں تو وہاں کئی ایسی مساجد جو کئی کئی کلومیٹر کی دوری پر وہ موجود ہوتی ہیں، تو تو بہرحال یہ تو سعادت مندی ہے مسجدوں کے اندر حاضر ہونا، نماز پڑھنا، لیکن اپنے گھر کو بھی قبرستان نہ بناؤ کہ گھر میں کوئی نماز ہی نہ پڑھو. آپ کا اگر بالکل پڑوس میں ہی مسجد ہے، آپ مسجد میں ہر وقت جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن گھر میں آپ نفل تو پڑھ سکتے ہیں، گھر میں صلاۃ اللیل تو پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ گھر کے اندر کوئی عبادت ہی نہ کی جائے. پھر ارشاد فرمایا اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا جس نے دن کے وقت سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت کی ہے تو 3 دن تک شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جس نے رات کے وقت کی ہے تو 3 راتیں شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے. رہے نصیب ہم اپنے گھروں میں تلاوت کلام پاک اور بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کا یہ ایک انداز اپنائیں اور یہ اپنا معمول بنائیں. جی ہاں، آج کل کوئی اگر کہہ بھی دیتا ہے، کسی عمل اور وظیفے کے طور پہ بھی کہتا ہے کہ گھروں میں سورہ بقرہ پڑھیں، دکان پر پڑھیں، فیکٹری میں پڑھیں، آدمی کہتا ہے یار فلاں حافظ صاحب کو بلا لو، فلاں شخص کو بلا لو، وہ پڑھ لیں گے، کوئی مدرسے کے بچے پڑھ لیں گے. خود اپنا معمول اس میں نہیں ہوتا، ہمیں خود اپنا بھی اور اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے، اور گھر کے اندر بھی از خود بھی ہم تلاوت کلام پاک کریں اور اس کے فضائل اور برکات ہم حاصل کریں. سورہ بقرہ کے بہت سے مضامین ہیں کہ اس کے اندر ابتدا میں اللہ پاک نے متقین کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فرمایا یہ وہ ذیشان کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. اور وہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی تقوی کے مختلف مراتب بیان کیے گئے ہیں. تقوی یعنی سب سے بڑا اس کا جو مرتبہ کہ آدمی اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لیتا ہے، یہ بھی ایک اعتبار سے متقی ہے. تقوی اس نے اختیار کیا کہ اس نے کفر اور شرک کی غلاظت کو اپنے آپ سے دور کیا ہے اور ایمان کا نور اس کے سینے میں آ گیا ہے. اس کے بعد ایمان کے بعد جو مسلمان کو بطور خاص تقوی کے مراتب ہیں، اس میں حرام سے بچنا، شبہات والے چیزوں سے بچنا، مکروحات سے بچنا، بد مذہبیت سے بچنا، یہ مختلف اس کے ان کے مراتب بیان کیے گئے ہیں کہ کن سے بچنے کا کیا حکم ہے. بالکل حرام سے بچنا، بد مذہبیت سے بچنا، گمراہیت سے بچنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو لازم ہیں، فرائض میں سے گئے کہ آدمی ان سے اپنے آپ کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ اور فکر کو، ایسے ان تمام باطل لوگوں سے بچا کر رکھے اور اپنے ایمان کو صاف اور ستھرا رکھے، جیسا ایمان حضرات صحابہ کرام و حضرات اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تھا. قرآن پاک نے واضح بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ایمان ایسا لے آئیں، کیسا؟ جیسے حضور کے یہ صحابہ آئے، ان سے فرمایا جیسا تم ایمان لے کر آئے ہو، اگر ایسا ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، وہ ہدایت پا جائیں گے. تو آج ہمیں انہی کے طریقوں کو فالو کرنا ہے، جس انداز سے، جس عقائد اور نظریات کے ساتھ انہوں نے یہ تعلیمات آگے پہنچائی ہیں، انہی پر ہمیں چلنا ہے. تو اپنے آپ کو گمراہیت سے، بد مذہبیت سے یہ بچانا، پھر حرام کاموں سے بچانا، دیگر مکروہات، شبہ کے مال سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کے مختلف مراتب کو بیان فرمایا گیا ہے. تقوی اور متقین کے احوال کے بعد اللہ پاک نے آخرت پر ایمان رکھنے والوں، ان کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا. آگے کفار اور منافقین کے کچھ حالات اور واقعات کو بیان فرمایا. اسی پارے سے وہ چیلنج کے طور پہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو جو کہا گیا کہ تم بھی اس کی مثل ایک صورت وہ بنا کر لاؤ اگر تم ایسا کر سکتے ہو، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے اس بنی اسرائیل کے اس عظیم اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جس کے اندر ایک عام گائے تھی، لیکن بہت قیمتی ہو کر اس گائے کو فروخت کیا گیا، اور وہ اس نوجوان کو فائدہ پہنچا کہ جس نوجوان نے اپنے والدہ کی اتباع کی، اطاعت کی، فرما برداری کی. وہ بھی پورا ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے. اسی پارے کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اس انداز سے بھی بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور یہ کہو کہ آپ ہم پر نظر فرمائیں، نظر رحمت فرمائیں اور غور سے سنو۔ اس کا بھی ایک پورا شان نزول ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کو راعنا اس وقت صحابہ کہتے جب کوئی بات دوبارہ سننا چاہتے، مگر کچھ لوگ اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر اس انداز سے بولتے کہ اس کا معنی ہی تبدیل ہو رہا تھا۔ تو اس پہ ایک صحابی کو بہت جلال آیا اور وہ اس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم اس لفظ کو بالکل کھینچ کر پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا تم بھی تو ایسے پڑھتے ہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسئلہ لے کر گئے اور کہا، تو اللہ پاک نے قرآن میں وہ آیت نازل فرمائی اور وہ لفظ کہنا ہی منع کر دیا جو بالکل 100% درست تھا۔ مومنوں سے کہا کہ تم وہی نہ کہو کہ اس کی آڑ میں اگر کوئی میرے محبوب کے بارے میں ایسا لفظ بولتا ہے یا وہ برا معنی ذہن میں رکھ کر وہ لفظ بولتا ہے تو تم وہ لفظ ہی نہ کہو۔ اس لفظ کا متبادل لفظ اور کلمہ وہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور کہو کہ انظرنا، آپ نظر فرمائیے ہم پر، واسمعوا اور غور سے سنو، یعنی تمہیں یہ کہنے کی نوبت ہی نہ ملے، پہلے ہی میرے محبوب کا کلام وہ بڑے غور سے وہ سنا کرو۔ ناظرین کرام، اس پارے کے اور بھی بہت سے مضامین ہیں، ظاہر پروگرام کا ٹائم بہت مختصر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان شریف کی برکات سے مالا مال فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوسرے پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔